ناظرین محترم السلام علیکم، لائیو ود جاوید احمد غامی جی کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جاوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ کے سوالوں سے یہ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ اس کی رونق سب اسی کے اندر ہے. غامی جی صاحب کے ساتھ اس نشست میں ہم پہلے سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ دین کی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھیں. غامی جی صاحب سے جو پروگرام میں اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی وہ دین کی حقیقت کے بارے میں. رام جی صاحب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دین اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی معرفت کا نام ہے، اور وہ اس کی بندگی کے لفظ سے قرآن نے اس کو عبادت میں تعبیر کیا ہے. یہ جب عبادت کا احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر دین کی ان چیزوں میں کیسے ڈھلتا ہے جس کو ہم دین کے مراسم کہیں یا اس کی شریعت کہیں، اور دین کا وہ پورا ڈھانچہ جو پھر قانون اور حکمت کے طور پر سامنے آتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو ہم عبد اور معبود کے تعلق سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا ایک خداوند ہے، اس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اس کو اپنا منعم حقیقی سمجھتے ہیں، پوری کائنات کا خالق مانتے ہیں، اسی کو اس کائنات کا پروردگار مانتے ہیں. اس چیز کو جیسے ہی آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو کچھ ما بعد طبیعتی اساسات وجود میں آ جاتے ہیں. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے خدا کا تصور قائم کر لیا، آپ نے انسان کے مخلوق ہونے کا تصور قائم کر لیا، آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تخلیقات کوئی ازلی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے، ایک خاص وقت میں وجود بخشا ہے، یہ فانی ہے، ان کو ایک دن بھر ختم ہونا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عقائد کی پوری دنیا وجود میں آ گئی. یعنی جیسے ہی عبد اور معبود
کے ماننے کی چیزیں
آپ نے متعین کرنا چاہا تو اس کے پیچھے کچھ وہ چیزیں وجود پذیر ہو گئیں جو اب آپ کے ایمانیات سمجھے جاتے ہیں. پھر یہ کہ جیسے ہی آپ عبد اور معبود کا یہ تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے اس اخلاقی وجود کو بھی احساس حاصل ہو جاتی ہے جس کا شعور انسان لے کے آیا ہے. خیر خیر ہے، شر شر ہے، انسان کو خیر کو اپنانا چاہیے، انسان کو شر سے بچنا چاہیے، خیر کا نتیجہ اس کے لیے بہتر نکلے گا، شر کا نتیجہ اس کے لیے برا نکلے گا. یہ جو احساس ہے پھر اس کے بعد یہ اس کے وجود سے متعلق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اخلاقی احساسات ہیں. انسان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ خدا سے اپنا کوئی تعلق پیدا کرتا ہے، انسانوں سے بھی اپنا کوئی تعلق پیدا کرتا ہے. تو جب یہ تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مراسم وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ حدود قیود ہیں جن کو آپ کو اختیار کرنا پڑ جاتا ہے. تو ایک طرح کا قانون یا ایک طرح کی شریعت یا ایک طرح کے رسوم وجود میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تمام ادیان وجود میں آئے. یعنی دنیا میں جب بھی کبھی کسی دین کا آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. یعنی کچھ اس کی ایسی احساسات ہوں گی جن کو آپ اس دین کے ایمانیات یا عقائد سے تعبیر کریں گے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا تعلق مراسم حدود قیود سے ہوگا، ہمارے یہاں اس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین پیغمبروں کو دیا ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم ایمانیات سے تعبیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کی حاضری کو مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم نبیوں کو مانتے ہیں، ہم ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو مانتے ہیں. یہ ہمارے ایمانیات ہیں. یہ پانچ چیزیں ایمانیات میں شمار کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی کچھ اخلاقیات ہیں جو خدا کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کو درست رکھتی ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی درست رکھتی ہیں. ان کی ایک پوری فہرست ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے. تو ایمانیات اور اخلاقیات یہ اصل دین ہے. ایمان و اخلاق ہی پر دین کی بنا قائم کی گئی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ عملی زندگی سے یہ جیسے ہی متعلق ہوتا ہے تو وہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے کوئی مراسم، کوئی حدود، کوئی قیود واضح کیے ہیں؟ اگر وہ واضح کیے ہیں تو عبادات کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا. کیا انسانوں کے ساتھ کچھ معاملات کرنے کے لیے ہمیں کسی قانون کا پابند کیا ہے؟ جیسے ہی ہم اس قانون کو سمجھیں گے، اس کو ہم پوری طرح گرفت میں لے لیں گے تو اس سے ہمارے پاس شریعت کا ایک پورا ڈھانچہ وجود میں آ جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں، یعنی ایمان و اخلاق کی چیزیں اور شریعت یا قانون کی چیزیں، یہ مل کر پورا دین بن جاتی ہے. تو قرآن مجید پہلی چیز کو، یعنی ایمان و اخلاق کو، اپنی اصطلاح میں الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے، اور شریعت کو الکتاب بھی کہتا ہے اور لفظ شریعت سے بھی تعبیر کرتا ہے.
اچھا غامدی صاحب، یہ جو یعنی دو ہم تقسیمیں کر دیں الگ الگ، ایک تو ہے نا وہ دین جو براہ راست پیغمبروں سے منسوب نہیں ہے یا جن کے بارے میں ہمیں تاریخی لحاظ سے معلوم نہیں، ثابت نہیں ہے کہ وہ پیغمبروں سے پھوٹتے ہیں، یا لوگوں کے اپنے پیدا کیے ہوئے کوئی نظریات ہیں. کیا قرآن ان کو بھی دین کہتا ہے؟
یہ دیکھیے نا کہ دین جب اپنی احساسات میں بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو دین کی حیثیت سے قبول کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر قرآن مجید دین ہی کا لفظ کا اطلاق کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ خاص ہے، لیکن اس دین کو جب خدا اپنا دین کہے گا یا اد دین کہے گا یا اس کو یہ کہے گا کہ یہ وہ دین ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے، جس طرح فرمایا نا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک تو صرف اسلام ہی ہے، تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اس کی پھر تخصیص ہو جائے گی، معلوم
وہ پیغمبروں کا لایا تھا،
پیغمبروں کا لایا ہوا دین.
خان صاحب اس پر ہم پھر بہت بات کریں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ایک مختصر وقفے کے بعد. ناظرین محترم پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ ایک سوال ای میل کے ذریعے رامدی صاحب میں موصول ہوا ہے، کامران میر صاحب ہیں، وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ مسلمانوں میں اس وقت یہ عقیدہ یا یہ خیال بہت مستحکم ہے کہ اگر ہم کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں دوزخ میں گئے بھی تو بہت تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ یہی بات ہے قرآن میں جس پر تنقید کی گئی ہے یہود کے حوالے سے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں بہت ذکر کیا ہے. انہوں نے پھر متعدد آیات کے حوالے سے اس بات کو آپ سے دریافت کیا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو دوزخ میں گیا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ خلود فی النار اور اس قسم کی جو آیات جہاں آتی ہیں، ان کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے.
یہ جو کامران صاحب نے بات کہی یہ بالکل درست ہے، قرآن مجید میں ایسے ہی بیان ہوا ہے، یعنی وہ جرائم جن پر اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار کی وعید سنائی ہے. خلود فی النار کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوزخ میں ڈال دیے گئے وہ ہمیشہ ہی وہاں رہیں گے. ان جرائم کے بارے میں یہ صراحت قرآن میں موجود ہے. ان میں سے ایک بڑا جرم سرکشی ہے، استکبار ہے. خدا کے مقابلے میں آدمی جانتے بوجھتے کھڑا ہو گیا ہے، زمین پر اس نے فساد برپا کر دیا ہے، کوئی بڑا جرم ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا، جس طرح مثال کے طور پر قتل ہے، کسی کی میراث کھا لینا ہے. یہ وہ جرائم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا.
یہ پیغمبروں کا انکار ہے،
پیغمبروں کا انکار. اسی طرح پیغمبروں کا انکار جانتے بوجھتے، یعنی پیغمبر کی دعوت پہنچی، حق آپ پر واضح ہو گیا، اس کے باوجود کہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ چیز استکبار ہے، قرآن مجید اس کو تکبر اور استکبار سے تعبیر کرتا ہے. یہ بھی ایک نوعیت کی سرکشی ہے. تو سرکشی ہے، فساد پہ لرز ہے، قتل ہے، اس نوعیت کے جرائم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر ہمیشہ کی جہنم ہوگی. اور یہ نفی کر دی ہے کہ لوگ اگر کسی خاص عقیدے سے وابستہ ہیں، جیسے کہ یہود انبیاء کی اولاد ہیں، مسلمان ہیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ مسلمان تھے، نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، تو کیا یہ محض اپنے ایمان کی وجہ سے ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے؟ اس کی قرآن نے نفی کی ہے. یہی چیز ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ لوگ جن کے جرائم کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں جنت کے مستحق تو نہیں ہوئے، لیکن انہیں کچھ سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ چیز کامن سینس کے بالکل مطابق ہے. قرآن نے اس کی نفی نہیں کی. قرآن البتہ ان دو چیزوں کو بیان کر دیتا ہے، یعنی وہ یہ بتا دیتا ہے کہ وہ جرائم کیا ہیں جن پر ہمیشہ کی جہنم ہے، اور یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا جرائم ہیں جن کے اوپر سزا کا امکان ہو سکتا ہے یا سزا کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو جن جرائم میں سزا کا اندیشہ ہے لیکن یہ تو نہیں ان میں کہا گیا کہ جہنم ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، ان میں بعض روایتوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو کچھ سزا دے کر نکالا بھی جا سکتا ہے. تو یہ بات خلاف قرآن نہیں ہے. البتہ جس چیز کی انہوں نے نفی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ میں جو جرائم چاہے کر لوں، اگر میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہوا ہے تو میرے لیے جنت کی ضمانت ہے. یہ یہود کا خیال تھا، قرآن نے اس کی تردید کر دی اور یہ کہہ دیا کہ نہیں، اور وہاں آیت یہ آئی ہے کہ تم لوگ کیسے یہ گمان کرتے ہو، بلا من کسب سیئتا و احاطت بہ خطیئتہ. یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص، مسلمانوں میں سے، خدا کے پیغمبروں کو ماننے والوں میں سے بھی کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے بعد گناہ ہی اس کی زندگی بن جاتا ہے، گناہ اس کا احاطہ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم ہمیشہ ہمیشہ،
اور یہ بات پوری کی پوری ہم پر بھی کا اطلاق ہوتا ہے،
ہمیں تو بتائی گئی. یعنی ان کی مثال لے کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھو یہ احمق کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. اللہ کا قانون بے لاگ ہے، جو اس میں میرٹ مقرر کر دیا گیا اس کے مطابق لوگ جنت میں جائیں.
ٹھیک ٹھیک. ہم سب ہمارے پہلے کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات سنیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شہزاد بول رہا ہوں کراچی سے.
جی ضرور.
میرا گاندھی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نبی، رسول اور امام میں کیا فرق ہے؟ اور نبیوں کی تعداد تو 124,000 بتائی جاتی ہے، ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟
ٹھیک،
شکریہ.
السلام علیکم. ہیلو، جی السلام علیکم. جی جناب،
سر میرا گاندھی صاحب سے ایک سوال تھا کہ پچھلے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کے لیے کوئی قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے بخشتے ہیں تو وہ اس کو نہیں پہنچتا.
جی
لیکن میں نے ایک کتاب تھی اس میں میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے بخشتے ہیں نا تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے, وہ دوزخ سے جنت میں آ جاتا ہے. وہ تو گاندھی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا دیں تو.
اچھا چلیے پوچھ لیتے ہیں, شکریہ. اگر ایک چھوٹی سی بات اس پچھلے سوال کی وضاحت میں کہ آپ نے فرمایا کہ ان آیات میں جیسے انہوں نے بھی حوالہ دیا, میں نے نہیں پڑھی اس لیے کہ وہ طوالت ہو جاتی, کہ خلود فی النار کا ذکر ہے کہ سرکش لوگوں کو ایک پہلے درجے کے مجرمین کے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ.
یعنی دو باتیں اس میں قرآن نے کہی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ جرائم بتائے ہیں جن میں ہمیشہ کی دوزخ ہے, دوسری اس چیز کی نفی کی ہے کہ محض مسلمانوں میں ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس سزا سے آپ بچ جائیں گے.
نہ کسی گروہی نسبت سے, نہ کسی پیغمبر کے ساتھ,
کسی پیغمبر کے ساتھ تعلق سے. اگر آپ نے فلاں فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کس نے اس جرم کا ارتکاب کیا. اس جرم کا ارتکاب یہود نے کیا ہے, وہ بھی یہ سزا پائیں گے, مسلمانوں نے کیا.
تو مسلمانوں کا یہ عام خیال صحیح نہیں
ہے. عام خیال صحیح
نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روایات میں ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ سزا دے کر کے دوزخ سے نکال لیا جائے گا, جن کے گناہ چھوٹے ہوں گے لیکن وہ پاکیزگی حاصل کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بات قرآن کے اشارات سے بھی تو نکلتی ہے.
قرآن کے اشارات سے بھی نکلتی ہے, اور قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے یہود کے بارے میں کہی ہے کہ اللہ ان کا وہاں تزکیہ نہیں کرے گا. تو وہاں تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر کچھ چھوٹی موٹی برائی ایسی ہوئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر سزا دینا ضروری ہے یا انصاف کا تقاضا ہے تو وہ سزا دے کے اللہ ان کو پاک کر دے.
یعنی کچھ پاکیزگی کا عمل بعد میں ہوگا.
قرآن مجید میں معلوم ہوتا ہے, قرآن نے اس کو اشارتاً بیان کیا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یعنی قرآن مجید اس کی تفصیل نہیں کرتا, روایتوں میں یہ بات آئی ہے اور یہ خلاف قرآن نہیں.
ٹھیک. اچھا غم صاحب, نبی رسول اور امام, ذرا تشریف فرما دیجئے کہ یہ کیا فرق ہے ان میں.
اللہ تعالیٰ جن لوگوں پہ وحی نازل کرتا ہے اور ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کرتا ہے, جو لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ان کو ڈراتے ہیں, ان کو اصطلاح میں نبی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ سے وحی پا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے انہیں نبی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان نبیوں میں سے جن کو اس مقصد کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بن جائے, یعنی وہ دنیا میں آئیں, اپنی قوموں کے سامنے حق کو پیش کریں اور پھر وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونے والی ہے اس کا ایک نمونہ اسی دنیا میں اپنی قوم پر اس جزا و سزا کے نزول کی صورت میں دکھا کر دنیا سے رخصت ہو جائے. تو ان کو رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام بالکل عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جس کے معنی رہنما کے ہیں. سارے نبی امام تھے, سارے رسول امام تھے, اور ہمارے ہاں بھی جو لوگ رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے ہم امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
بڑا کام
جیسے ہم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, امام شافعی کہتے ہیں, یہ کوئی منصب نہیں ہے جو خدا کی طرف سے ملتا ہے. یہ تو اصل میں ایک عام لفظ ہے جو ان لوگوں کے لیے بول لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے کسی خاص فن میں, کسی خاص علم میں لوگوں کی رہنمائی کی ہوتی ہے.
ہاں لیکن حامد صاحب, یہ جو میں آپ سے بات کروں گا, ایک کال ہمارے لیے ہے کہ امام کا لفظ ہمارے ہاں شیعہ بھائیوں کے ہاں ایک اور مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ میں پہلے ایک سوال لے لوں.
جی ضرور.
جی السلام علیکم. ہلو.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی حامد صاحب سے ایک سوال ہے میرا. جی. جو یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, جیسے جو حقوق العباد ہیں, جیسے خاص طور پہ میں اپنے آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں, آفس والوں کا بھی, اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, مدد کی جائے, جو بھی میں کر سکتا ہوں. لیکن جو حقوق اللہ ہے وہ میں پورے جیسے نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا, یا میری کوتاہی ہے, جیسے نماز نہ پڑھنا اور بہت ساری چیزیں. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا, اور میں صرف حقوق جو حقوق یعنی عباد ہیں اس لیے پورے کرتا ہوں لوگ, یعنی خدمت یا دوستوں کی یا بہن بھائیوں کی, کہ صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے اور اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں.
ٹھیک, بہت شکریہ خاتم حضرات. اس سوال کا جواب اور آپ کی دیگر کالز ہوں گی ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. خاتون حضرات, لائیو ود جاوید احمد غامدی میں اس سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. اس سیگمنٹ کے اندر کچھ سوال میرے پاس پہلے سے موجود ہیں, آپ کی کالز کا ہم انتظار کر رہے ہیں. غامدی صاحب, امام کے بارے میں ان صاحب نے پوچھا تھا, آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بڑا کوئی کام کرے, کسی چیز میں کوئی ایکسل کرے, اس کو ہمارے ہیں امام حنیفہ, امام شافعی, ان لوگوں نے فقہ میں بڑا کام کیا. ہمارے ہاں شیعہ اسکول آف تھاٹ میں امام ایک اور مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں.
جی ہاں، ان کے ہاں یہ ایک باقاعدہ منصب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص منصب پر اللہ تعالیٰ فائز کرتے ہیں، اسی طرح امامت بھی ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ہاں آئمہ کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور اس کو وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ آئمہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کا تقرر ہوتا ہے. تو یہ ان کا نقطہ نظر
ان کے دلائل سے ہی واجب الاطاعت
کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. واجب الاطاعت بھی ہے اور ان کو عصمت بھی حاصل ہے، وہ جس بات کو دین کی حیثیت سے بیان کر دیں وہ حتمی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی. تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اس کے وہ دلائل دیتے ہیں. جو نقطہ نظر میرے نزدیک درست ہے وہ میں نے بیان کر دیا.
یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ ایک بیسک فرق ہے،
بنیادی بات یہی ہے.
امام صاحب، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ رسول کتنے آئے؟
رسولوں کے بارے میں ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ 313 کے قریب آئے، لیکن یہ روایت کوئی بڑی مستند روایت نہیں ہے. یعنی اسی روایت میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ 124,000 یا اس سے کم و بیش کچھ پیغمبر آئے ہیں، ان کو نبی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور رسولوں کی تعداد اس میں 313 یا 312 کچھ بیان ہوئی ہے. تو یہ روایت کوئی بڑی مستند روایت نہیں، لیکن عام شہرت ہے اس روایت.
انگریزی جو قرآن میں آتا ہے لکلی قوم ہاد، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی قوم ہے یا گروہ کہیں رہا ہے تاریخ میں، وہاں رسول یا نبی آئے ہیں کم سے کم؟
رسول کی تصویر کے ساتھ بھی ہے، لکل قوم رسول بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس وقت دنیا کی پیدا کی ہے تو جتنی بھی اقوام دنیا میں پھیلی ہیں ان سب کی طرف کسی نہ کسی رسول کی بعثت ہوئی ہے، اور رسولوں کے ذریعے سے جو ایک جزا و سزا دنیا میں برپا کی جاتی ہے وہ بھی ہر قوم کے ساتھ ہوئی ہے. قرآن مجید نے اس آیت میں پوری بات بیان کر دی ہے، لکل امت الرسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. یعنی ہر امت ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا گیا، اور جب ان کا رسول آ گیا تو اس کے بعد پھر ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ غلام صاحب. کچھ کالز کی اجازت دیجیے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر کوشچن کرنا تھا میں نے کہ آئمہ اربعہ کی تقلید کرنا تو انہوں نے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟
جی ٹھیک. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام.
مجھے سوال پوچھنا ہے گاندھی صاحب سے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس بہت ساری ٹرانسلیشنز ہیں قرآن کی، اس میں یہ ہر ٹرانسلیشن کی وجہ سے کوئی فقہ مدی محسوس ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم آ سکتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 1950 کی جو ٹرانسلیشن ہے قرآن کی عبد الیوسف علی کی، اس میں ایک آیت ہے نوبڈی نوز دا آئیڈینٹی آف دا چائلڈ ان دا مدرز ووم.
ٹھیک ہے.
اب اس زمانے میں جو عبداللہ یوسف علی کی ٹرانسلیشن ہے، جب الٹرا ساؤنڈ دریافت نہیں ہوا تھا تو یہ آیت اس زمانے کے اس دنوں کے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے
ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن آج کل کا جو دور ہے، جب یہ نئے تک بات پہنچ گئی ہے، تو اس آیات کے جو میننگز ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں رامجی صاحب کی اپینین چاہیے.
بہت شکریہ جی. اچھا رامجی صاحب، سوال ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے ائمہ اربعہ جو چار بڑے اسکولز ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس پر کیسے کامنٹ کریں گے؟ کیا بات صحیح ہے؟
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس چیز پر ہم کو اللہ اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا ہے اسی پر رہنا چاہیے. اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی بات واضح کر دی، قرآن مجید کی صورت میں واضح ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں واضح ہو گئی. اب اس کے بعد ایک عام آدمی اہل علم کی رہنمائی میں اپنے دین کو سمجھتا ہے، اپنے زمانے کے اہل علم کی رہنمائی میں بھی سمجھ سکتا ہے، اور جو ہمارے ہاں پہلے باز جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں ان کی رہنمائی میں بھی سمجھ سکتا ہے. تقلید تو ہم صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دلیل کو پوچھے بغیر جب حکم دیا جائے تو اس کے سامنے سر جھکا دیں. تو جس طرح پیغمبر کے معاملے میں ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی نبوت کے قائل ہو گئے اور ہم نے مان لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ پھر سر تسلیم خم، یہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں معاملہ کیا جا سکتا. امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ سب ہمارے ائمہ ہیں. ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، ان کا بڑا کام ہے، اس امت پر ان کے بڑے احسانات ہیں. اور کوئی صاحب علم جب کوئی دین کی خدمت کرتا ہے تو ہم سب کو اس کا شکر گزاری ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیغمبر تھے یا ان پر وحی آتی تھی اور ہم ہر حال میں ان کی پیروی کرنے کے پابند ہیں. ہم دیکھیں گے ان کی کوئی بات اگر علم و عقل کے مطابق ہے قبول کریں گے، اگر نہیں ہے تو اس بات کو ہم الگ رکھ دیں گے اور پیروی صرف اس بات کی کریں گے جو قرآن و سنت سے ہم پر واضح ہوگی. البتہ یہ بات عام آدمی کو ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کو علماء کی رہنمائی میں سمجھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے طب کے علم میں ماہرین ہیں تو ہم ان کی رہنمائی میں بہت سے معاملات کو سمجھتے ہیں. کسی چیز کو, کسی علم اور کسی فن کو بھی آپ اس کے ماہرین ہی کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں. یہی طریقہ دین کے معاملے میں بھی اختیار کر رہے ہیں.
یعنی یہ تقلید کو واجب کہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے.
یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی ایک بات ہے. جو چیز ہم پر لازم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں, ہم اللہ کے پیغمبروں کو مانیں, اور ہماری طرف آخری وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جو اب قیامت تک کے لیے دین کا تنہا ماخذ ہے. آپ کی ذات کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں, باقی سب انسان ہیں, ان کی بات پر غور کریں گے, سمجھ میں آ جائے گی قبول کر لیں گے, نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہیں قبول کریں.
اور رہنمائی علماء کی اسی طرح جیسے کہ جو دوسرے شعبے ہائے زندگی ہیں وہاں جس طرح
وہاں رہنمائی لی جائے.
ٹھیک, اب ایک سوال اور لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
میرا رابطی صاحب سے سوال ہے.
جی,
کراچی سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے, بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر جو ایک حج کام میں بڑے سے بڑا آدمی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ قرآن بھی ہمارے پاس ہے, ہم کیوں پیچھے, ہم کہاں غلط ہیں, کس جگہ پہ ہم غلط ہو گئے جس کی وجہ سے ہم سب سے پیچھے رہے ہیں؟
ٹھیک ہے, شکریہ جناب. رامجی صاحب, سوال یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, وہ اللہ کے سوا. اور اس میں وہ یوسف علی کا ترجمہ بیان کرتے ہیں اس میں کہ اس بچے کی آئیڈینٹی کا, وہ ترجمہ وہاں سے انہوں نے یہ لیا. ان کا کہنا یہ کہ اس دور میں چونکہ بچے کی جنس کا تعین ہو جاتا ہے کچھ ٹیسٹ سے, الٹرا ساؤنڈ سے, تو کیا یہ بات کہنا صحیح ہے کہ پہلے کچھ اور بات تھی اور اب کچھ اور بات ہے؟
یہ تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں کہیں بھی. قرآن مجید میں یہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہ یعلم ما فی الارحام, اور وہ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹ میں ہے.
یہ اس طرح سے
قرآن مجید میں بیان کی گئی,
وہ قیامت والی بات اس کے ساتھ خاص ہے.
قیامت کے بارے میں یہ بیان کیا اور آگے کچھ باتیں کہی گئی ہیں, جیسے
موت
کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, یہ بات تو اس طرح بیان کی گئی ہے. یا یہ کہ وہ کل کیا کمال آئے گا, کل اس سے کیا اعمال صادر ہو جائیں گے, کل کیا چیز اس کو مل جائے گی, اس کے بارے میں کوئی شخص کوئی طور پر نہیں کہہ سکتا. دو باتیں یہ ہیں جو اس اسلوب میں بیان ہوئی ہیں. اس طرح کی بات اگر انہوں نے پڑھی ہے تو یہ عبداللہ یوسف علی صاحب نے کوئی آگے تشریح میں بات کہی ہوگی, قرآن کے اپنے الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں.
ٹھیک, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا تعین ہو جانا آج بچے کی جنس کا, اس سے قرآن کی آیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ جیسے
اس سے کیا تعلق ہے؟ یعلم ما فی الارحام میں جو بات کہی گئی ہے, کیا وہ محض یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ کیا شخصیت ہے, کل کیا بنے گا, اس کی کیا صلاحیتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں
کی شخصیت ہے, وہ
کیا شخصیت ہے وہ.
لیکن لوگ عام طور سے اس آیت کو اس سے پہلے جبکہ یہ نہیں ہوتا تھا ایسے سمجھتے تھے کہ یہ اصل میں اس کے جنس کے تعین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے.
یہ بات یہ کہ مطلب لوگوں کا معاملہ ہے, لوگ عام طور پر جس چیز کو عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے ایک بات کو بیان بھی کر دیتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ تو بہت عام ہیں, وہ تو کہتے ہیں یعلم ما فی الارحام, اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. تو اللہ کے جاننے کی آپ کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی آلے کے جانتا ہے, بغیر کسی واسطے کے جانتا ہے.
ایک سعودی عرب سے کال ہے جناب, ان کی بات سنیں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ سورہ رحمان میں ایک آیت ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے لولو اور مرجان میں بھی بہتری رکھ دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو جیم تھراپی آج کل ہے یا پتھروں کے اثرات اور یہ, وہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے, اس کو ذرا کلیئر کر دیں پلیز.
اچھا, بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. رام جی صاحب, سوال سے پہلے یہ تھا کہ وہ صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہماری تعلیمات اتنی اعلیٰ ہیں, ہمارا پیغمبر یہ سب کچھ ہمارے لیے نمونہ چھوڑ گیا اور بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے, ہم کہاں غلط ہیں اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں تو اس موضوع پر بہت دفعہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ ہماری امت میں قرآن مجید کو جس طرح علم اور عمل کا محور اور مرکز ہونا چاہیے تھا, بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. یعنی 300-400 سال کے بعد ہی مسلمانوں میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ قرآن مجید نہ ان کے علم کا مرکز رہا نہ ان کے عمل کا محور بن سکا. اللہ کی کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اللہ کی کتاب کو اگر آپ وہ حیثیت نہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اور جس کے لیے اس نے نازل کیا ہے, تو اس کے اثرات تو پھر آپ تک نہیں پہنچیں گے. قرآن کو آپ اپنے علم اور اپنے عمل کا محور اور مرکز بنا کر اگر زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر چیز میں اصل بنیاد کی حیثیت سے اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کے علم اور عمل دونوں میں وہ بہتری آئے گی جو قرآن چاہتا ہے کہ آئے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی دلچسپی طبعی علوم کے ساتھ بدقسمتی سے نہیں ہو سکی. جن کو ہم سائنسی علوم کہتے ہیں ان کی زیادہ دلچسپی ما بعد طبیعتی علوم کے ساتھ ہوئی, جیسے فلسفہ ہے, جیسے تصوف ہے. چنانچہ ان کے ہاں بڑے لوگ وہی سمجھے جاتے تھے جو ان علوم سے دلچسپی رکھتے ہوں یا اس میں مہارت رکھتے ہوں. یہ دو چیزیں
بڑی ہیں,
قرآن مجید کا محور و مرکز نہ رہنا اور مسلمانوں کا طبعی علوم سے اعتنا نہ برتنا. یہ ہمارے انحطاط کا, ہمارے زوال کا باعث بنے ہیں. مسلمان جب ان کا ازالہ کریں گے, اپنی جہالت دور کریں گے, اپنی غربت کے خلاف جہاد کر کے لوگوں کے عمومی حالات کو بہتر بنائیں گے, ان کے لیے دنیا میں بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں.
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کی رائے تو کچھ اور تھی, لیکن انہوں نے پڑھا ہے کہ کہیں اگر آپ 70,000 دفعہ استغفار کر کے اور بخش دیں کسی کو, یہ ان کے الفاظ اگر میں صحیح رپورٹ کر رہا ہوں, تو اس کی بخشش ہو جائے گی.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو معیار دیا ہے دین کو جاننے کا یا دین پر عمل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس دین پر تھے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی, نہ کبھی آپ نے اس طرح کی کوئی بات فرمائی ہے. آپ نے تو لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرو. نجات کی بنیاد ایمان اور عمل ہے. جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا. قرآن نے اس بات کا اعلان کیا سورہ نجم میں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے صحیح کی, جس کی اس نے تغدو کی ہے. ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, دعا کوئی اسال ثواب نہیں ہوتا, دعا اللہ کے حضور میں درخواست ہے. اللہ اپنے قانون کے مطابق, اپنے انصاف کے مطابق جو دعا چاہیں گے اس کو قبول فرما لیں گے. یہ باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات واضح کر دی کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے, تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. اس نے اگر علم کی کوئی روایت پیچھے چھوڑی ہے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا, اگر اس نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے اس کی دعائیں اس کے لیے نافع ہوتی رہیں گی, اس نے کوئی نیکی کا ایسا کام کیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. یہ باتیں حضور نے فرمائی. یہ کلمے پڑھ کر بخشنا اور یہ کرنا یہ بہت بعد کی ایجاد ہے. اس طرح کی
کوئی اور غیر مستند بات ہے,
غیر مستند بات ہے, نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان.
ہم سب دو کالز ہیں, ایک باہر سے امریکہ سے غالباً, ان کی بات سنیں. السلام علیکم. ہیلو.
جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جناب ارشاد.
ڈاکٹر صاحب, عظمت بول رہا ہوں سائپرس سے.
جی حضور فرمائیے.
سب سے پہلے تو میں آپ کے اس قابل استحصال کام کی تعریف کرنا چاہوں گا جو آپ نے امت مسلمہ کو ایک صحیح سمت میں لے جانے کا بیڑا اٹھایا ہے.
بہت مہربانی, دعا کیجیے ہمارے لیے.
اور دوسرا غامدی صاحب سے میرا ایک سوال ہے تصوف کے بارے میں, صوفیزم کے بارے میں, جو کہ ہماری ایشیائی تہذیب میں کچھ زیادہ ہی متاثر کرتا ہے ہمیں کلچر کی وجہ سے.
جی
میں نے کچھ جید علماء کی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں وہ اسلام کے منافی کچھ کام ایسے کیے گئے ہیں اور ان کو نام دیا گیا صوفیزم تصوف کا.
جی
میں غامدی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں ذرا اس کا مفصل جائزہ لیں.
جی بہت شکریہ.
اسلام کا صوفیزم.
بہت شکریہ. السلام علیکم.
اچھا ہلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
میں نے یہ سوال پیدا کرا تھا, میں پنڈی سے بول رہا ہوں خالد.
جی خالد صاحب,
میں نے سنا ہے کہ گاندھی صاحب نے ایسا فتویٰ دیا ہے جس میں نے کہا کہ اگر انفلیشن ریٹ جو ہے نا اگر وہ ہائر ہے کرنٹ انٹرسٹ ریٹ سے تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا. کیا یہ صحیح ہے؟
ٹھیک ہے جی, پوچھے لیتے ہیں آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے.
یہ ہے کہ غامدی صاحب کی جتنی بھی باتیں ہیں کیا کسی سی ڈی میں ہمیں مل سکتی ہیں تاکہ ہم اطمینان سے اس کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں, ان کے جو باتیں ہیں ان کی.
جی شکریہ. خواتین حضرات, ایک مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد ان سوالوں کے جواب اور آپ کی کچھ کالز. خواتین حضرات, لائیو ود جاوید احمد غامدی آپ دیکھ رہے ہیں, جاوید صاحب سے سوال ہو رہے ہیں. غامدی صاحب, حقوق اللہ اور حقوق العباد, ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو مجھ سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن میں لوگوں کے حقوق کے معاملے میں بہت احساس رکھتا ہوں اور میں اس کی نیت یہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. آپ کی کیا رائے؟
بڑی مبارک بات ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے. لیکن اللہ کے حقوق کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, وہ ہمارا خالق ہے اور جب ہم اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں تو اس کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. یہ کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ یہ مثال کے طور پر ماں کا حق ادا کریں اور باپ کا حق ادا نہ کریں، یہ پڑوسی کا حق ادا کر دیں لیکن بیوی کے حقوق ادا نہ کریں؟ تو تمام حقوق توازن کے ساتھ ادا کرنے چاہیے. حقوق اللہ کے معاملے میں معاملہ صرف ہمارے پروردگار کے ساتھ ہے، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو معاوضہ کرے گا، یہ اس کی ثواب دید پر ہے. حقوق العباد میں معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی ہے، تو اس لحاظ سے حقوق العباد کا معاملہ ذرا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. یعنی اس میں اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو بندے سے بھی آپ کو معافی مانگنی ہوگی، اور بندے کا معاف کرنا یہ ذرا مشکل چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کرم فرمائے، عنایت فرمائے اور اپنے کرم اور اپنی عنایت سے اپنے بندوں کو معاف کر دے. تاہم یہ بات اپنی جگہ مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بھی ان کو حساس ہونا چاہیے اور زندگی توازن کے ساتھ بسر کرنی چاہیے. نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کے دوسرے طریقے بھی، جو کچھ بھی دین میں بتائے گئے ہیں ان کی پابندی ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
صاحب عام طور سے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بات، کیا اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ معلوم نہیں ہر آدمی کی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں، کہ خدا چونکہ خود سامنے نہیں آتا، اس طرح ہمارے شعور میں نہیں ہوتا، کچھ کمزور ہوتا ہے ہمارا خدا سے تعلق، اس کی معرفت اس درجے ہمارے ہاں نہیں ہوتی یا اس کی یاد اتنی تازہ نہیں رہتی؟
یہی وجہ ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر، شعوری طور پر مان کر، اپنے پروردگار کی حیثیت سے قبول کر کے
پھر نماز کیسے چھوڑ سکتا
کرے تو پھر وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کی ماں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس کو بلائے اور وہ جانے سے انکار کر دے، یا آواز سنے اور اس پر لبیک نہ کہیں؟ تو جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو اصل میں خدا ہم کو پکارتا ہے، تو خدا کے سامنے بھی جانا چاہیے. یہ دونوں غیر متوازن تصورات ہیں. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، ان سب چیزوں کا بڑا اہتمام ہوگا لیکن نہ پڑوسی کا خیال ہوگا، نہ بیوی کے حقوق ادا کریں گے، نہ والدین کے حقوق ادا کریں گے، بازار میں بیٹھیں گے تو کم تولیں گے، بددیانتی کریں گے، رشوت لے لیں گے، ملاوٹ کریں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ ہماری نماز ہمیں بخشوا لے گی، وہ بھی سخت غلط فہمی مبتلا ہے. یعنی یہ بڑے جرائم ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. کم تولنا ایک کبیرہ گناہ ہے، دھوکہ دینا، فریب کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، یہ اسلامی شریعت میں کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہیں جن کی معافی کے بغیر، جن کی تلافی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے آپ کو گزر کی گنجائش نہیں ہے. تو اس وجہ سے آدمی کو اس رویے کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جو دوسرا رویہ ہے یہ رویہ بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ حقوق والی بات تو میں نے ادا کر دی ہے لیکن اللہ کے معاملے میں بے پرواہ ہوں. سوال یہ ہے کہ آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا تو وجہ کیا ہے؟ سستی ہو گئی، تکاسل ہو گیا، معافی مانگنی چاہیے. لیکن اگر وہ بے پرواہ ہے خدا کے معاملے میں تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے معاملے میں بے پرواہ ہے تو خدا بھی اس کا اندیشہ ہے کہ اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے.
ہم جب ایک سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی حضور،
میں گاندھی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ بینک لون کے بارے میں، کہ آیا بینک سے لون لے کے بزنس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور
سوال ختم ہو گیا آپ کا غالباً. مطلب ایک سوال یہ ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ یہ جو سورہ رحمان میں لولو اور مرجان کا ذکر آتا ہے تو اس میں کس پہلو سے وہ ذکر آیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ وہ اس کو جوڑ رہی ہیں کہ جو پتھروں میں کوئی تاثیر ہوتی ہے.
اس کا فائدہ بیان تو نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن مجید ایسی باتیں کبھی بیان کرتا ہے، نہ اس طرح کے توہمات ہمارے دین کا کوئی حصہ ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. اس میں پھولوں کا ذکر ہے، اس میں پتیوں کا ذکر ہے، اس میں ستاروں کا ذکر ہے، اس میں سمندروں میں چلتے ہوئے جہازوں کا ذکر ہے. تو کیا ان سب میں کوئی تاثیرات ہیں اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے؟ لولو مرجان یہ جتنی چیزیں ہیں یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو زینت
دی. یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کو پسند ہیں اور وہ اللہ کی نعمت معلوم ہوتی ہیں، اللہ کی
یعنی زینت کی چیزیں،
زینت کی چیزیں،
زینت کی چیزیں. اس میں تو دیکھیے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے جو جہاز سمندروں میں تیر رہے ہیں ان کو بھی اپنی نشانی اور اپنی آیت کے طور پر وہاں بیان کیا ہے. تو اس وجہ سے سورہ رحمان میں جن چیزوں کا ذکر آیا وہ خدا کی نعمتوں کا ذکر ہے، خدا کی شانوں کا ذکر ہے، خدا کی کرشمہ سازیوں کا ذکر ہے.
لیکن یہ ایک عام ہے بات کہ جیسے وہ تین اور زیتون میں بھی لوگ پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ غالباً انجیر اور زیتون کی کوئی، چونکہ قرآن میں ذکر آیا ہے تو کوئی خوبیاں ہوں گی.
نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید کو اس کے اپنے سیاق سباق میں، اپنے نظم میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. تین اور زیتون کا ذکر بھی اصل میں ان پھلوں کے لحاظ سے نہیں ہوا بلکہ ان علاقوں کے نام کی حیثیت سے ہوا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی دینونت، جزا و سزا برپا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کے طور پر پیش کر کے فرمایا ہے کہ اسی طرح قیامت بھی برپا ہوئی.
یعنی ان کے ہاں یہ بات قرآن سے ظاہر ہونی چاہیے کہ وہاں بات کی ریلیونس کیا ہے.
ظاہر قرآن مجید خود بتائے گا، وہ اپنے سیاق سباق سے خود واضح کرے گا کہ وہ کسی چیز کو کس وجہ سے بیان کر رہا ہے.
تصوف کے بارے میں سوال امریکہ سے انہوں نے کیا کہ یہاں چونکہ مسلمانوں کے وہ ایشیا سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ہاں بہت رواج ہے اس کا اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور جبکہ دوسرے کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ کچھ مختصر فرمائیے.
بڑی مختصر سی بات یہ ہے جی کہ تصوف میں تین چیزیں ہیں جو زیر بحث آتی ہیں عام طور پر. ایک تو تصوف کا علم کلام ہے, یعنی عقائد کے بارے میں تصوف میں بعض آراء قائم کی گئی ہیں, ان کا بیشتر حصہ قرآن مجید کے خلاف. دوسرے وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اخلاق کے بعض اعلی معیارات سے, یعنی انہوں نے اپنے لحاظ سے یہ متعین کیا ہے کہ زہد کیا چیز ہے, سادگی کیا چیز ہے, زندگی میں آدمی کو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے, زینتوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کھانے پینے کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, رضا کیا چیز ہے, اللہ کی خوشنودی کے حدود کیا ہے. اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کردہ باتوں سے بہت مختلف ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر
تصور کے لحاظ سے بھی اور اپلیکیشن
تصور کے لحاظ سے بھی اپلیکیشن کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے میں یہاں اس کی تفصیل تو نہیں کر سکتا, اس کے لیے پورا پروگرام چاہیے, لیکن یہ کہ بہت مختلف ہے. تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے صوفی ایک خانقاہی نظام میں لوگوں کی کچھ نفسیاتی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں, ان کو جن مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں ان میں سے نکالنے میں ان کی مدد کرتے ہیں, وہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے. اور اگر اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو دین کے خلاف ہو تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خانقاہ کا ادارہ ایک بڑا مفید ادارہ تھا, اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے اور اس کو دین کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے.
یعنی اس میں ایک صاحب علم یا صاحب کردار بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ مجلس کرتا ہے یا ان سے بات کرتا ہے, وہ صحبت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں.
ریفریش کرنے کا ایک طریقہ تھا نا جی. آپ تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں تو ایک خاص عمر میں وہاں تعلیم پاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں کاروبار میں مصروف ہیں یا اور کسی جگہ میں ہیں, تو آپ کے لیے خانقاہ گویا ایک ریفریش کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ بہت عمدہ ادارہ تھا ہمارے ہاں, اس کو زندہ کرنا چاہیے, لیکن صرف اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے, ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ اختیار کی جائے. یہ اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب برہان میں میں نے اسلام اور تصوف کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے, اس کو پڑھ لیں. یہ ڈاکٹر عبد القادر لون ہے ہندوستان کے ایک اسکالر, ان کی بہت اچھی کتاب ہے مطالعہ تصوف, اس کو دیکھ
اردو میں مل
اس سے بڑی حد تک ان پر واضح ہو جائے گا کہ تصوف کیا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو قرآن و سنت کی روح سے درست نہیں.
آپ کے خیال میں انہوں نے تجزیہ اس لحاظ سے اچھا کیا,
بہت اچھا تجزیہ کیا.
محمد صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے شاید یہ فرمایا ہے یا جیسے انہوں نے سمجھا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفلیشن ہے, یہ افراط زر ہے, اس کا امپیکٹ اگر قرض پہ ہو تو اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
میرا جو نقطہ نظر ہے جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا وہ یہ, قرض لیتے وقت آپ نے طے کر لیا ہے اگر کہ آپ سونے کے حساب سے یا کوئی کنزیومر باسکٹ ہے آپ نے بنا لیا اس کے لحاظ سے قرض واپس کریں گے تو یہ ناجائز نہیں ہے, یہ جائز ہے, یہ بات میں نے کہی ہے. باقی جہاں تک بینک کا تعلق ہے اس میں بہرحال ابھی سود کا نظام ہے اور سود سود ہوتا ہے, اس کو میں کسی دلیل سے جائز تو نہیں کر سکتا.
اچھا اب بینک قرضے کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ قرض لے کر بینک سے کاروبار کرنا آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟
جی میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں آپ سود دیتے ہیں, سود لیتے نہیں. سود لینا سود کھانا اس کو قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے. آپ اپنی حلال کی کمائی سے میں کچھ دے دیتے ہیں, آپ کو قرض اگر اس کے بغیر نہیں ملتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ بھی پوچھی تھی کہ وہ میری نقطہ نظر یا میری آراء جاننا چاہتے ہیں تو میری کتاب الاسلام کا مطالعہ کر لیں, اس سے بہت مختصر طریقے سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا پورے دین کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے, اور پھر مزید تفصیل میں دیکھنا چاہے تو میزان کا مطالعہ کریں.
ٹھیک ہے. محمد صاحب ایک سوال میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے, یہ جو انتقام لینا ہے یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا عام طور پر, آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس صفت کو کیوں بیان کیا؟
اللہ تعالیٰ عدل کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو معصوموں کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں, دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں, ان سے انتقام نہ لیں؟ انتقام ہمارے ہاں ایک برا لفظ سمجھا جاتا ہے, عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے. اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے, ایک عورت جب کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ میرے بچے کو اغوا کر لیا کسی آدمی نے, تو وہ خدا ہی کا دامن پکڑے گی اور خدا ہی سے یہ توقع کرے گی کہ وہ اس کا انتقام لے. تو یہ انتقام اس معنی میں,
یعنی یہ ایکچولی وہی بات ہے جو حقوق العباد کے بارے میں فرما رہے تھے کہ خدا کا کوئی حق اگر ہے تو اس میں تو خدا معاف کرے گا, جیسے وہ ہمیں سے بھی چاہتا ہے کہ ہم
معاف کر سکتا ہے.
یعنی یہ اس کی طرف سے توقع کر سکتے ہیں, اس کی رحمت
کہ اللہ کرم فرمائے
تقاضا ہے کہ وہ ہمیں معاف. لیکن بندوں کے معاملے میں تو بدلہ دلانا یا اس کی جگہ دینا
کا تقاضا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, معصوموں کو قتل کر دیا جاتا ہے, نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں, سفیروں کو مار دیا جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ڈنمارک کے سفارت خانے کے بارے میں یہ استدلال پیش کیا گیا کہ یہ تو ہم نے دشمنوں کو مارا ہے، دشمنوں کا بھی اگر سفیر ہمارے ملک میں ہے تو ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو کیا اس کا انتقام خدا نہیں لے گا؟
یعنی یہ بات کہ خدا تعالیٰ انتقام لیتا ہے، وہاں مراد وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں، یعنی دونوں ہی باتیں ہیں.
اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں بے انصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کا بدلہ خدا لے گا.
بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. خواتین حضرات، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں غامدی صاحب جو جواب دیتے ہیں وہ ایک اختصار کے ساتھ ہی سامنے آ سکتے ہیں. ان صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ ان کی سیریز اور کتابیں کہاں سے ملیں گی. یہ ویب سائٹ کا نام آپ کے سامنے بار بار آتا ہے، غامدی.org. آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے گا، کچھ پتے معلوم ہو جائیں گے، فون نمبرز آ جائیں گے، آپ وہاں سے رابطہ کر کے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں غامدی صاحب کی. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. غامدی صاحب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.